بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم و عمل. حضرات بھٹکلیس ڈاٹ کام میں شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم بانی جامعہ فاروقیہ کراچی و صدر وفاق البدارس پاکستان کا مورخہ 19 دسمبر 1997 مسجد بند الملک الراس دبئی میں ہوا خطاب پیش خدمت ہے.
بزرگان محترم، مجھے یہ شرف اور عزت آپ حضرات کی طرف سے دی گئی ہے کہ یہاں آپ سے گفتگو کرنے اور آپ سے خطاب کرنے کا موقع دیا گیا. اس کی بنیاد فی الحقیقت حسن ظن پر ہے. میرے میزبان اور احباب، ان کو مجھ سے اچھا گمان ہے، اس لیے انہوں نے مجھے بھی مجبور کیا اور آپ حضرات کو بھی دعوت دی. واقعہ یہ ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے اب تک یہ وقت مدرسے میں گزارا. خطاب، تقریر اور وعظ وہ مستقل ایک موضوع ہے اور اس کے ماہرین بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کے دستیاب ہیں اور موجود ہیں، اور آپ حضرات یقیناً ایسے بزرگوں سے استفادہ کرتے رہے ہوں گے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. باقی جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں طالب علم آدمی ہوں اور مدرسے کی زبان جو مدرسے میں استعمال ہوتی ہے وہ عام مجموعوں کی زبان سے مختلف ہوتی ہے، تو اس لیے آپ دعا فرمائیں، میں کوشش کروں گا کہ ایسے پیرائے میں آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے کہ جو قابل فہم ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے. میرے ذہن میں پہلے سے کچھ اور بات تھی جس کو پیش کرنے کا ارادہ میں نے کیا تھا. یہاں مولانا نے میرے تعارف کے سلسلے میں جو مختصر گفتگو فرمائی اس کی وجہ سے ذہن دوسری طرف منتقل ہو گیا، اور دوسری طرف منتقل ہو جانے کے بعد اب میں وہی بات جو مولانا کی گفتگو سے ذہن میں آئی ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علماء کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک وہ جن کی تعریف کی گئی اور ایک وہ جن کی مذمت بیان کی گئی. کیا آواز نہیں آ رہی؟ اور قرآن کریم نے بھی اسی طریقے سے علماء کی دو قسمیں بیان کی. ایک وہ جن کی مدح اور تعریف کی گئی ہے اور ایک وہ کہ جن کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے. سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فضل عالم یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر علی العابد الذی یصوم النہار ویقوم اللیل کفضلی علی ادناکم. فضل عالم یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر علی العابد الذی یصوم النہار ویقوم اللیل کفضلی علی ادناکم. وہ عالم جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے، اشراق نہیں پڑھتا، چاشت نہیں پڑھتا، اوابین نہیں پڑھتا، تہجد نہیں پڑھتا، پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ جو مؤکدات ہیں، وتر ہے، سنن رواتب ہیں، وہ ان پانچ نمازوں کے ساتھ شامل ہیں، وہ ان کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام اس کے پاس نہیں، تسبیحات کا اہتمام اس کے پاس نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وہ اس قدر مستعد نہیں، اور اسی طرح وہ نفلی روزے نہیں رکھتا، اور اسی طرح وہ صدقہ و خیرات کے باب میں زیادہ قدم نہیں بڑھاتا، بس جو لازمی اور واجبی عبادات ہیں ان کو انجام دیتا ہے اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے. یعلم الناس الخیر، تو اس کے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی فضیلت اس عابد پر، الذی یصوم النہار ویقوم اللیل، جو صائم النہار ہے، جس کو آپ اپنے عرف میں صائم الدہر کہہ سکتے ہیں، کہ وہ پانچ دن جن میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے ان کے علاوہ برابر نفلی روزے رکھتا ہے، ویقوم اللیل، اور رات میں وہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اکثر حصہ رات کا عبادت میں بسر کرتا ہے. فرمایا کہ اس کے مقابلے میں اس عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ میری، آپ فرما رہے ہیں جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے کم درجے کے صحابی پر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک صحابی نہیں، تمام کے تمام صحابہ پر ایسی ہے کہ جس کا قیاس اور اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، صحابہ کی بات تو ایک طرف ہے، حضرات انبیاء اور مرسلین پر واضح اور نمایاں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو ادنا درجے کا صحابی ہے اس پر جس طرح مجھے فضیلت حاصل ہے، اس عالم کو اس عابد پر ایسے فضیلت حاصل. سبحان اللہ. اور ایک دوسری حدیث میں سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ گویا چودھویں رات کے چاند کو جیسے عام ستاروں کے مقابلے میں ایک نمایاں فضیلت اور نمایاں حیثیت حاصل ہے، اسی طریقے سے بہت نمایاں فضیلت اور حیثیت عالم کو عابد کے مقابلے میں حاصل ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں عالم سے مراد وہ عالم نہیں ہے کہ جو عبادت سے کوئی واسطہ اور تعلق ہی نہیں رکھتا، نہیں نہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ حدیث میں یصلی الخمس وہ نمازوں کا پابند ہے اور مؤکدات کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کے ساتھ شغف نہیں. تو عالم سے مراد وہ عالم نہیں ہے کہ جس کا عبادت سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو، خالی مسئلوں کا حافظ ہے، خالی کتابوں کی باریکیوں کو خوب سمجھتا اور جانتا ہے اور فرائض کا تارک ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں. اسی طرح عابد سے مراد وہ عابد نہیں ہے کہ جو علم سے بالکل بے بہرا ہے، نہیں، عابد سے مراد بھی وہ ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہے. اس لیے کہ اگر علم نہیں ہے تو نماز کیسے درست ہوگی، اگر علم نہیں ہے تو روزہ کیسے درست ہوگا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے متعلق فرمایا الذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یہ اس کا صوم نہار اور قیام لیل معتبر، اور یہ معتبر نہیں ہو سکتا علم کے بغیر. لہذا وہ عالم عبادت گزار بھی ہے اور عابد علم سے موصوف بھی ہے. عالم عبادت سے بالکل کٹا ہوا ہو اور عابد علم سے بالکل محروم ہو، ایسا نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ایک وہ آدمی ہے جس پر علم غالب ہے اور ایک وہ آدمی ہے جس کے اوپر عبادت غالب ہے. علم غالب ہے بس، وہ ہر وقت لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، ہر وقت وہ علم کے نور کو پھیلا رہا ہے، وہ ہر وقت قرآن و حدیث کے رموز سے لوگوں کو آشنا اور باخبر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نماز بھی پڑھتا، لیکن اس کے اوپر غلبہ علم کا ہے. ہر شخص اس کو اس حیثیت سے جانتا ہے کہ یہ عالم ہے، اس حیثیت سے جانتا ہے کہ یہ علم کی نشر و اشاعت کے اندر مشغول ہے، اس حیثیت سے جانتا ہے کہ اس کا اوڑھنا اور بچھونا وہ علم ہے، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا. اور عابد سے مراد وہ عابد ہے کہ جو ضروری علم سے موصوف ہے، نماز کے طریقے بھی اس کو معلوم ہے، نماز کے احکام بھی وہ جانتا ہے، روزے کے مسائل سے بھی باخبر اور واقف ہے، اور ان کا علم اس کو حاصل ہے، لیکن اس پر غلبہ وہ عبادت کا ہے، وہ معروف، اس کی شناخت عبادت ہے، اس کی شناخت علم ہے. ان کو سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم تقابل کر کے یہ واضح فرمایا کہ علم کی فضیلت بڑی زبردست فضیلت. قرآن مجید میں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، علماء کی تعریف فرمائی گئی، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علماء کی فضیلت بیان کی گئی. حدیث میں بھی علماء کی ایک قسم وہ ہے جس کی فضیلت اور مدح کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں بھی علماء کی ایک قسم کا ذکر کیا ہے جس کی قرآن تعریف کرتا ہے اور مدح کرتا ہے. اس کے برعکس حدیث میں بھی علماء کی ایسی جماعت کا ذکر آیا ہے کہ جن کی مذمت کی گئی اور جن کی برائی بیان کی گئی، اور قرآن مجید میں بھی ایسے علماء کا ذکر آیا ہے کہ قرآن نے ان کی برائی بیان کی ہے اور ان کی مذمت فرمائی. سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرار الخلق شرار العلماء، وہ علماء جن کو آپ علماء سوء کہہ سکتے ہیں وہ بدترین خلائق، اور علماء سوء ہونے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ علماء سوء میں وہ آدمی بھی داخل ہے جس کا عقیدہ فاسد ہے. ہمارے ہاں عام اصطلاح کے اندر علماء سوء ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو بد عقیدہ ہیں، جنہوں نے اسلام کے عقائد میں تحریف کی ہے اور وہ اسلام کے نام سے خلق خدا کے سامنے ان کو پیش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح ترجمانی عقائد اسلام کی نہیں ہوتی. اور علماء سوء میں وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جن کا عقیدہ درست لیکن ان کے عقیدے اور علم کے ساتھ عمل کی مطابقت موجود نہیں. علم ٹھیک ہے، عقیدہ درست ہے، لیکن عمل کا معاملہ جو ہے وہ ازبروں چوں گورے کافر پر حلل اور وندروں کہرے خدائے عزاجل. بظاہر تو جبہ بھی ہے اور دستار بھی ہے اور جناب گوا تسبیح بھی ہے اور گوا واز بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، سبھی کچھ ہے، اور لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ نے کیا علم دیا ہے اور کیا انعام فرمایا ہے. خلق خدا متاثر ہوتی ہے لیکن جب ان کے باطن کو دیکھا جاتا ہے اور ان کے اعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے تو نمازیں غائب ہیں. اور چیزوں کو چھوڑو، نمازیں غائب، امانت کا نام نہیں، دیانت سے کوئی تعلق اور کوئی وابستگی نہیں. تو گزارش یہ ہے کہ علماء سوء ہونے کا صرف یہی مفہوم نہیں ہے کہ عقیدہ خراب ہو گیا ہے، علماء سوء میں داخل ہونے کے لیے علم اور عمل کے اندر اگر عدم مطابقت ہوگی اسی کو نفاق کہتے ہیں، اسی کو نفاق کہتے ہیں. تو یہ منافق لوگ جو ہوں گے یہ بھی علماء سوء میں داخل ہوں. قرآن کریم نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یا ایہا الذین آمنوا سے آیت شروع ہو رہی ہے، اور اہل ایمان یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ مخاطب ہیں، آپ مخاطب ہیں. آپ سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جتنے لوگ گزرے ہیں وہ مخاطب ہیں، آپ کے بعد آئندہ جتنے لوگ آپ پر ایمان لانے والے ہیں وہ بھی مخاطب ہیں. ان کو خطاب کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. بہت سے علماء یہود کے اور بہت سے راہب نصارہ کے یہ لوگوں کا ناجائز طریقے پر مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ یہاں تو یہودی عالموں کا ذکر ہے اور نصرانی راہبوں کا ذکر ہے اور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کا اس میں تذکرہ کہاں ہے، احبار اور رہبان کا ذکر ہے. تو اس کے لیے میں نے گزارش کی کہ آیت کا آغاز ہو رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اور یا ایہا الذین آمنوا میں ہمیں مخاطب کیا گیا ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح وہ احبار یہود کے علماء اور وہ رہبان نصارہ کے راہب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، خبردار تم اس جرم کا ارتکاب نہ کرنا، مقصد یہ ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس امت کے علماء کو اس میں مخاطب نہیں کیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ ان کی خرابی کیا بیان کی گئی ہے. لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہاں طالب علمانہ ایک شبہ ہوتا ہے کہ علماء کا کام تو ہے اللہ کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا, ارشاد الی الحق, یہ ان کا اصل کام ہے, اور انہوں نے اس اصل کام کو چھوڑ کر اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا. تو جو اصل کام تھا اللہ کی طرف رہنمائی کرنا, اللہ سے ان کے رب کو قائم کرنا, اللہ سے ان کا تعلق جوڑنا, اس کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے اس کے بدلے میں اس کی ضد اللہ کی راہ سے روکنے کا کام شروع کر دیا. یہ انہوں نے حرکت کی اصل کام کے بجائے, وہ اس کی ضد کو انہوں نے اختیار کر لیا. دوسری غلطی ان کی کیا ہے؟ دوسری غلطی ان کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اموال ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں اور ناجائز طریقے سے ان کو اپنے تصرف میں لاتے ہیں, کہیں حقیقت حال کو چھپا کر مفروضہ کوئی شکل ایسی بیان کرتے ہیں کہ لوگ متاثر ہو جائیں, کہیں لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کے ذریعے سے وہ لوگوں کے دل موہ لیتے ہیں اور ان سے وہ اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں, اور بہت سی اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک غلطی ہے کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے اپنے تصرف میں لاتے ہیں. دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رہنمائی کرنے کے بجائے وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. دوسری غلطی, اصل غلطی, بنیادی غلطی اور اپنے منصب سے انحراف. ایک عالم کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرے, انہوں نے اللہ کے راستے سے روکنا شروع کر دیا. تو یہ جو ان کی بنیادی غلطی ہے اس کو قرآن نے دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے, اور وہ جو ان کی پہلی غلطی بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے اپنے تصرف میں لاتے ہیں, بے شک وہ غلطی ہے اور بڑی غلطی ہے, لیکن یہ وہ بنیادی نہیں, وہ ایک جرم ہے, وہ ان کی ایک کوتاہی ہے. تو سوال یہ کہ اصل چیز کو پہلے کیوں نہیں بیان کیا گیا اور ان سے جو وہ غلطی اور جرم سرزد ہو رہا تھا اس کو مقدم کیوں کیا گیا, اس کی کیا وجہ؟ تو اس کے متعلق آپ ایک بات تو یہ کہیے کہ قرآن نے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ آدمی جب چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا انجام بڑی غلطی ہوتی. پہلے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کی اور اس کے بعد میں پھر اپنے منصب ہی کو پسے پشت ڈال دیا, اور اللہ کی طرف رہنمائی کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ کے راستے سے روکنا شروع. ایک تو اس بات کی طرف اشارہ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے, اور دوسری بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ کو ذکر فرما کر اشارہ کیا کہ خلق خدا کے اندر بھی رسوا اور خوار اور ذلیل ہوئے, اس لیے کہ لوگوں کا مال دھوکے دے دے کر کھائیں گے تو کب تک لوگوں کی نگاہ میں نہیں آئیں گے. آدمی کتنی مرتبہ دھوکہ دیتا اور کب تک لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے, ظاہر ہے کہ اس کا راز کھل جاتا ہے اور حقیقت لوگوں پر آشکارا ہو جاتی ہے اور وہ ان کی نگاہ میں گر جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے, گناہ کی ایک تاثیر ہے کہ عقل خراب ہو جاتا ہے, کسی برائی کے اندر اس کو کوئی نقصان سمجھ میں نہیں آتا اور کسی نیکی کے اندر کوئی خوبی اس کا ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑا وبال ہے گناہ کا, کہ گناہ کی عادت جب آدمی کو ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گناہ ہیں جو برائیاں ہیں اور جو جرائم ہیں وہ اس کو پسندیدہ اور اچھے نظر آتے ہیں اور جو اچھے کام ہیں ان سے وہ بھدکتا ہے اور ان سے دور بھاگتا ہے اور ان نیکیوں میں اس کے لیے کوئی کشش نہیں ہوتی. تو بہرحال عرض کرنا یہ تھا کہ یہ لوگ چونکہ لوگوں کا مال کھاتے کھاتے لوگوں کی نظر میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور ویسدون عن سبیل اللہ, اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے جب اپنا فرض منصبی انہوں نے پس پشت ڈال دیا تو یہ اللہ کے یہاں بھی ذلیل ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی بھی ان کو سخت سزا دیں گے. یہ آیت ہے جس میں قرآن مجید کے اندر علماء کی علماء سو کی مذمت فرمائی گئی ہے. حدیث میں نے پہلے ذکر کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ بدترین خلائق وہ علماء ہیں جو جن کا کردار درست نہیں یا جن کا عقیدہ درست نہیں یا جن کے عمل میں نفاق پایا جاتا ہے. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ علماء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی ایک قسم وہ ہیں جو قابل تعریف ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی علماء کی ایک قسم قابل تعریف اور دوسری قسم اللہ اور رسول کے یہاں وہ ہے جو قابل مذمت. اب آگے چلیے اور وہ یہ کہ ہمارے پاس قسم قسم کے علماء موجود ہیں, کئی کئی قسمیں ہیں اور عوام جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں اور شریعت کے مطابق عمل کریں, تو ان کا عموماً جواب یہ ہوتا ہے مولانا صاحب ہم کیا بتائیں, آپ کے پاس آتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک کام یہ ہے, اور جب ہم دوسرے مولانا کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہی کام ٹھیک ہے اور وہ جو دوسرے مولوی صاحب بتاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں. علماء میں اختلاف ہے اور علماء کے یہاں مسائل کے سلسلے میں یہ تجزیہ ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں کہ ایک ہی کام کو ایک عالم کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک نہیں. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کے انتقال کے بعد تیسرے دن جناب اس کی فاتحہ کے لیے سوئم کا اور تیجے کا اور جس کو آج کل کل بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں کل کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایک عالم اس کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اہتمام ہونا چاہیے اور ایصال ثواب کے لیے اس کی فکر کرنی چاہیے, اور دوسرے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے یہ تو جائز نہیں ہے. یہ ایک مثال موٹی سی روزمرہ کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی. تو بزرگوں اور دوستو ہمارے مولانا نے ابھی آپ سے یہ بات فرمائی کہ علماء نے دین کی بڑی خدمت کی اور ان کی خدمت کا اعتراف پورا عالم پوری دنیا کر رہی ہے. میں آپ کی آسانی کے لیے عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا ہے اور قرآن و سنت کی شکل میں جو شریعت ہمارے پاس محفوظ ہے, وقت تو بہت ہی مختصر سا ہے, مولانا ان ساری باتوں کو مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے بھی ہیں, آپ کو بتاتے بھی ہوں گے, دوسرے علماء بھی موجود ہیں, میں تو ایسے ہی گزرنے والا ایک مسافر ہوں, آپ سے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں, صرف اشارے میں عرض کروں گا, تفصیل کا نہ وقت ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ آج قرآن اور سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور لایا ہوا دین آپ یقین فرمائیں کہ صرف علماء دیوبند کے پاس ہے اور کہیں نہیں. صرف. اور یہ جو دیوبندی کا ذکر کیا جاتا ہے, یہ دیوبندی کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ علماء دیوبند یہ کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ تو محض تعارف کے طور پر یہ بات آپ سے کہی جاتی ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ شریعت اور وہ دین اگر آپ یہ چاہیں کہ اس کو اصلی شکل کے اندر وہ موجود ہے. آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے آئی, آپ کے دین کو اللہ نے قیامت تک کے لیے تحفظ عطا فرمایا ہے, قرآن بھی محفوظ ہے اور سرور کائنات کی سنت بھی محفوظ ہے, دونوں چیزیں محفوظ ہیں. یہ دونوں چیزیں جب محفوظ ہیں تو آخر کہاں ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ کسی کتب خانے میں, یا آپ یہ کہیں کہ کسی غائب کے پاس ہیں, یا آپ یہ کہیں کہ نہیں معلوم نہیں کہاں ہیں. نہیں نہیں, ایسی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو تحفظ عطا فرمایا, اور اگر یہ کہا جائے کہ غائب کے پاس ہیں تو پھر تحفظ سے فائدہ کیا ہوا؟ اور یہ کہنا کہ وہ متشکل نہیں, اس کو عملی صورت میں دنیا کے اندر نایاب قرار دینا اور کہنا کہ وہ صرف کتابوں کے اوراق کے اندر محفوظ ہے, یہ بھی غلط ہے. وہ اس دنیا کے اندر اپنی اصلی شکل کے ساتھ آج موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو کہنا چاہیے دین حق کے لیے جو علامات بیان کی ہیں, جو نشانیاں بیان کی ہیں, جو اس کے ارکان بیان کیے ہیں, جو اس کے لازمی اجزاء بیان کیے ہیں, وہ سب معلوم کی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج دنیا اس بات کی شہادت, یہ 1418 ہے, 15ویں صدی اس کو آپ کہیں گے, اس سے پہلے ایک صدی گزری ہے جو 14ویں صدی تھی. ہمارے یہاں تو جاہلوں نے یہ بھی مشہور کر دیا تھا کہ 14ویں صدی ختم ہونے پر قیامت آ جائے, جبکہ یہ بات غلط ہے. اور اس کا علم سے اور قرآن و سنت سے کوئی 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 واسطہ اور تعلق نہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صدی 14ویں گزری ہے, ان علماء دیوبند نے قرآن و سنت کی جو خدمت انجام دی ہے, یہ پوری صدی اگر آپ عالم اسلام پر نظر ڈالیں تو ان علماء کی مثال پیش کرنے سے قاصر اور عاجز. قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے اگر ان کی خدمات کا جائزہ لیا جائے, اور لے رہے ہیں لوگ, دنیا لے رہی, حدیث کی خدمت کے اعتبار سے اگر ان کی خدمات کا جائزہ لیا جائے, اور قرآن و حدیث کا نچوڑ اور اس کا یوں سمجھیے لب اور خلاصہ فقہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, تو ان علماء کی خدمات کا کوئی جواب نہیں. پوری صدی کے اندر یہ سارا کا سارا آپ کا عالم اسلام ان علماء کی مثال پیش کرنے سے قاصر. یہ ایک مختصر سی بات میں نے آپ سے کہی, اور یہ بتلانے کے لیے کہی کہ قرآن و سنت کا اگر صحیح علم آپ کو حاصل کرنا ہے اور قرآن و سنت پر صحیح طریقے سے آپ کو چلنا ہے, تو آپ کو ان علماء کے ساتھ اپنے رب اور تعلق کو قائم اور مستحکم کرنا ہوگا. آج ایک موٹی سی مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں, وہ عملی چیز ہے, علمی بحث سے اس کا تعلق نہیں ہے. حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کا کام شروع کیا, وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے شاگرد. انہوں نے دیوبند کے اندر تعلیم حاصل کی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو حضرت شیخ الہند کے مرشد بھی ہیں, ان کے مدرسے میں, ان کی خانقاہ میں انہوں نے اپنا بچپن گزارا. اور اپنے بھائی حضرت مولانا محمد یحییٰ جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد ہیں, وہ ان کے ساتھ وہاں پلے اور بڑھے. تو ان کی ابتدائی تربیت وہ گنگوہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہوئی. وہاں خانقاہ بھی تھی اور وہاں دارالعلوم بھی تھا. اور اس کے بعد اپنے علم کی تکمیل انہوں نے دیوبند حضرت شیخ الہند کی خدمت میں جا کر کی. اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کام لیا. اور اس کام کی نوعیت کیا ہے, کسی آدمی کے اندر اگر ضد کا مادہ ہو اور وہ معاند ہو اور حق بات کو قبول کرنے کے لیے کسی طرح آمادہ ہی نہ ہو, تو اس سے تو بحث نہیں ہے. لیکن عام آدمی اگر دیکھنا چاہے تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اس تبلیغ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا, ان کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی, ان کو نمازیں پڑھنے کی اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واجب قرار دی ہوئی اس ریش اور دہڑی کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائی, اور بہت سے گناہوں سے بچنے کا اللہ نے ان کے لیے ایک ایسا مضبوط اور مستحکم سلسلہ قائم کر دیا کہ اس کی نظیر شاید بعد آج دنیا کا کون سا خطہ ہے, کون سا خطہ ہے آپ بتائیں مجھے کہ جہاں پر یہ دعوت و تبلیغ کا کام اپنی پوری بہار کے ساتھ اور اپنی پوری رونقوں کے ساتھ جاری نہ ہو. جہاں آپ چاہیے, آج تو سوویت یونین تحلیل ہو گئی اور تحلیل ہو جانے کی وجہ سے اس کے حصے بکرے ہو گئے, لیکن آپ یقین کیجئے کہ سوویت یونین کی تحلیل سے پہلے بھی یہ حضرات وہاں جا کر اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. وہاں جاتے تھے, ہوٹلوں کے اندر ٹھہرتے تھے, اور یہ جو ہوتے ہیں ٹورسٹ, ان کی شکلوں میں جا کر وہاں لوگوں کے ساتھ رابطے کرتے تھے. چائنا جیسے ملک کے اندر وہاں بھی ان کا عمل دخل تھا اور ان کا کام تھا. میرے پاس ایک طالب علم آیا داخلے کے لیے, میں نے اس سے کہا کہ کیا پڑھو گے, تو اس نے کہا کہ میں فلاں درجے کے اندر داخلہ لوں گا. میں نے پہلے بتا چکا تھا کہ چین سے آیا ہے. میں نے کہا آپ چین سے آئے ہیں اور فلاں درجے کے اندر داخلہ لیں گے, اب تک آپ نے کیا پڑھا؟ یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, سال بھر دو سال کی بات نہیں, 15 سال پہلے کی بات. تو اس نے کہا کہ میں نے تو الحمدللہ قرآن بھی حفظ کیا اور میں تو قرآن مجید کا قاری بھی ہوں, اور وہ ہمارے یہاں درجہ رابعہ کی کتابیں ہوتی ہیں, شرح وقایع, شرح جامی وغیرہ, اس درجے کے اندر داخلہ لینا چاہتا تھا. میں نے کہا آپ نے کیسے پڑھا؟ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک نظام ہے اور وہ نظام ایسا ہے کہ حکومت جتنی چاہے کوشش کر لے, لیکن یہ کہ اس پر مطلع نہیں ہو سکتا اور اس کو خبر نہیں. اور اسی نظام کے تحت ہم نے قرآن بھی حفظ کیا. اس کے بعد پھر کئی طالب علم اور بھی ہے, وہ بھی حافظ تھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے مقامات تک ان کو پہنچایا. آپ یہ ذہن میں نہ لائیے کہ میں تبلیغی جماعت کا آدمی ہوں. میں تبلیغی جماعت کا آدمی بالکل نہیں, میں علماء دیوبند کی خدمات کا ذکر کر رہا ہوں. میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا, مجھے ان نیک لوگوں سے محبت ہے, اللہ تبارک و تعالی کاش کہ مجھے بھی ان جیسا بنا دے. ورنہ میں نے نہ کبھی چلہ لگایا نہ کبھی تین چلے لگائے نہ کبھی سال لگایا اور شاید ایک دو دفعہ سہ روزے میں جانے کا اتفاق ہوا. یہ اور بات ہے, یہ بھی میں آپ سے, یہاں چونکہ علماء بھی موجود ہیں تو اس لیے میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ تبلیغ جماعت کا کام چونکہ بہت پھیل گیا ہے, بہت اللہ نے اس کو وسعت عطا کی ہے, اور جتنے لوگ تبلیغ کے اندر کام کرتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے سب مساوی اور برابر نہیں ہوتے. کام بڑا لذیذ ہے, بہت مزیدار, اور اس لذت اور مزے کے اندر گرفتار ہو کر ان کے اندر کچھ جوش ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بعض غلط باتیں کر جاتے ہیں. یہ چونکہ ہماری گفتگو اس موضوع سے متعلق نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بس میں نے اشارہ کر دیا کہ کچھ کوتاہیاں ہیں, کچھ غلطیاں ہیں, علماء کو اعتراض ہے اور وہ بجا وہ درست ہے. یہ میں صاف صاف عرض کرتا ہوں کہ علماء کو جو اعتراض ہے وہ غلط نہیں ہے, اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ اس عمل کو قبول فرمائیں گے اور اس سے جو نفع دنیا کے لوگوں کو پہنچ رہا ہے اس کو انشاءاللہ عام اور تام فرمائیں. کہنا یہ تھا کہ علماء دیوبند نے جس طریقے سے کہ علمی میدان, یہاں ایک مغالطہ اور دور کر دوں, ہمارے کئی دوست ندوی بھی ہیں یہاں, یہ علماء دیوبند سے علیحدہ نہیں ہے, یہ علماء دیوبند سے نقطہ نظر کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے, مسلک کے اعتبار سے اور جناب اپنے تمام معاملات کے اعتبار سے بالکل اس طرح ملا. ندوے کے ممتاز عالم آپ کے یہاں, سب کے یہاں معروف حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی دامت برکاتہم, جو ہمارے ندوی دوستوں کے استاد بھی ہیں, مربی بھی ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ وہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, اور شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ دیوبند کے عالم ہیں, وہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کے عاشقوں میں داخل, اور حضرت شیخ الحدیث صاحب وہ علماء دیوبند میں سے, وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی نے دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث کا سماع کیا اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے وہ شاگرد ہیں. تو بہرحال یہ ایک مثال میں نے آپ سے عرض کی, میں بار بار علماء دیوبند کا ذکر کر رہا تھا تو میرے کسی دوست کو شاید یہ خلجان ہو کہ یہ ایک ہی طرف کی بات کر رہا ہے اور دوسروں کا اس نے کوئی خیال نہ کیا. اس شبہ کو دور کرنے کے لیے یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے, مسلک کے اعتبار سے اور مسائل حاضرہ اور مسائل متعلقہ کے اعتبار سے بالکل باہم شیر و شکر. ایک تو علماء دیوبند کی بات مولانا نے شروع کی تھی, میں نے اسی پر آپ کا اتنا وقت لے لیا اور یہ عرض کیا کہ اللہ نے جن علماء کی مدح کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علماء کی تعریف کی ہے ان میں یہ علماء داخل ہیں, بشرطے کے ایک شرط ہے وہ کیا کہ ان کے عمل اور علم میں مطابقت کی ہو. اگر ایک عالم ہے اور وہ دیوبندی عالم ہے اور اس کے علم اور عمل کے اندر مطابقت نہیں ہے, وہ یاکلون اموال الناس بالباطل کا مصداق بنا ہوا ہے, تو وہ خارج ہے ہماری گفتگو. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جن اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور جن علماء کی خدمت میں بیٹھنے کا ہمیں موقع اللہ نے عطا کیا, ہم نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور برس ہا برس دیکھا. حالانکہ یہ شان مجتہد کی ہوتی ہے کہ مجتہد کی بات کو ان کا مقلد بغیر دلیل کے ماننے کا مقلد, بغیر دلیل کے ماننے کا مقلد, اور یہ حضرات مجتہد نہیں ہیں اور ہم ان کو درجہ اجتہاد پر فائز نہیں سمجھتے، لیکن ہم نے جو ان کا تجربہ کیا، میں نے عرض کیا کہ برس ہا برس کیا اور ان کو، ان کے معاملات کو دیکھا، ان کی خدمات کو دیکھا اور ان کے حالات کو دیکھا، تو اس کے بعد میں ہم تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کی بات ہمارے لیے بغیر کسی دلیل کے قابل اعتبار اور واجب التسلیم. تو یہ علماء ہیں. ان میں پھر تکرار کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی عالم دیوبندی ہو اور اس کے علم و عمل میں مطابقت نہ ہو تو وہ خارج. علم اور عمل میں مطابقت، اور پھر وہ مسلک دیوبند کے علماء کا بیان کرتا ہو اور عقیدہ ان کا اس نے اختیار کیا ہوا ہو، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی تعریف کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء حق کے ساتھ وابستگی کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی سعادت سے نوازے، ہماری تمام کوتاہیوں اور تمام غلطیوں کو معاف فرمائے. اور آپ حضرات نے جو محبت کے ساتھ اور حسن ظن کی بنیاد پر اس اجتماع کا اہتمام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور یہاں جو باتیں کی گئی ہیں ان کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یاد یہ کرنا چاہیے کہ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کا انتقال آپ کے سامنے ہوا. آپ کے چچا حضرت عباس ابن عبد حضرت حمزہ کا انتقال آپ کے سامنے ہوا، اور دوسرے بہت سے صحابہ کا انتقال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوا، وہاں تو اس قسم کا کوئی عمل نہیں کیا گیا. لہذا اس کو دین کا اور شریعت کا جز قرار دینا یہ صحیح نہیں. اور پھر ایک بات اور ہے، اور وہ بھی بڑی کام کی بات، کہ ہم میں سے ہر شخص کے اندر اتنی استعداد نہیں، اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے مسائل کا خود استنباط کرے. میں نے ابھی کہا تھا کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم امام شافعی کے مقلد ہیں، ہم امام احمد کے مقلد ہیں، ہم امام مالک کے مقلد ہیں، یہی ائمہ اربع، اور انہی کے مسالک دنیا بھر کے اندر عام ہیں. تو مقلد کے لیے اپنے امام کا قول بغیر کسی دلیل کے حجت ہوتا ہے اور دلیل ہوتا ہے. تو آپ اپنی فقہ میں دیکھ لیجئے وہاں مسئلہ کیا لکھا ہوا.
نداء الاسلام کیسٹ سیریز مندرجہ ذیل پتوں سے طرف فرمائیں. عبد المتین منیبی، پوسٹ باکس نمبر 3907، دبئی، یو اے ای. کیسٹ لائبریری، جامعہ اسلامیہ، جامعہ آباد، بھٹکل، ین کے. پن کوڈ نمبر 5813200، انڈیا. مولانا